قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صلوات علی محمد و آل محمد برادران عزیز و خواران محترم، آج کی شب چونکہ ایک روایت کے مطابق ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، لہذا ہماری گفتگو کا محور آٹھویں امام کی زندگی ہی انشاءاللہ ہوگا، اور اسی حوالے سے کچھ گزارشات آج کی شب کی حد تک میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ معصومین کی زندگی کو مختلف اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ معصومین کی زندگی کے کچھ فیچرز ایسے ہیں کہ جو مثلاً شناختی کارڈ میں جس طریقے سے معلومات درج کی جاتی ہیں، کچھ معلومات کا تعلق ان فیچرز کے ساتھ ہے۔ جیسے ہر ایک کا نام ہوتا ہے، والد کا نام ہوتا ہے، القاب ہوتے ہیں، کوئی پیار کا نام ہوتا ہے، کتنی ایج ان کی تھی، کہاں پر پیدا ہوئے، کہاں پر شہادت ہوئی، کتنا عرصہ امامت کا رہا، جب پیدا ہوئے تو حاکم کا زمانہ کون سا حاکم تھا، اس وقت بادشاہ کون سا تھا، اور یہ انفارمیشن اپنی جگہ اہم ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی امپورٹنس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، مگر ظاہر ہے کہ معاملات یہاں پر رکتے نہیں ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، اس سے آگے جانا چاہیے اور مختلف وہ واقعات اور حالات ان کو انالائز کر کے اپنے لیے کیا لیسن اس میں سے ہم نکال سکتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر بہرحال افسوس یہ ہوتا ہے، یہاں کا تو مجھے بہرحال نہیں پتا، لیکن پاکستان کے اندر یا کراچی کے اندر یا دیگر علاقوں کے اندر جہاں ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں مومنین کو وہ بنیادی شناختی کارڈ والی جو انفارمیشن ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اسی طرح کی بات کسی نے کوٹ کی تھی کہ پنجاب میں ایک شیعہ پروفیسر نے میٹرک کا پیپر سیٹ کیا تھا، اور اس میں ایک زمانہ تھا کہ جب شیعہ دینیات الگ ہوا کرتی تھی، اب تو واپس ایک ہی سلسلہ ہو گیا، لیکن ایک زمانہ تھا کہ شیعہ دینیات الگ ہوا کرتی تھی اور اس کا پیپر بھی الگ بنا کرتا تھا۔ تو اس میں انہوں نے سوال یہ لکھ دیا شیعہ طالب علموں کے لیے کہ 12 اماموں کے نام لکھیے۔ اب 12 اماموں کے نام لکھنا، یعنی یہ تو ایسا بیسک کوشچن ہے کہ اگر کوئی آل محمد کا ماننے والا ہے تو اس کو اگر یہ بھی نہیں پتا ہے تو پھر وہ اسناشری کس حساب میں ہے۔ 12 امام کا ماننے والا اگر 12 اماموں کے نام سے ہی واقف نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ کس اعتبار سے اس کو اسناشری کہا جائے۔ اسناشری تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو 12 کا ماننے والا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ بتا رہے تھے، خود وہ جو پیپر سیٹ کرنے والے ہیں ان سے یہ روایت ہوتے ہوتے میرے پاس پہنچی کہ جب وہ پیپرز جو آنسر اسکرپٹس ہوتے ہیں وہ جب آئے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے دیکھنا شروع کیا، ظاہر ہے کہ جو وہ پرچہ جن کا ہے وہ سارے شیعہ بچے ہیں، اور ان کے اندر آپ کو ناموں میں 12 اماموں میں حضرت عباس کا نام بھی ملا، حضرت علی اکبر کا بھی ملا، حضرت علی اصغر کا بھی ملا، جناب قاسم کا بھی ملا۔ مزے کی بات یہ پھر بھی 12 پورے نہیں ہو رہے تھے، یعنی دکھ کی بات یہ ہے کہ 12 پھر بھی پورے نہیں ہو رہے تھے، بہت سے پرچوں کے اندر 12 نام پورے نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو یہ جو بنیادی انفارمیشن ہے یہ وہ انفارمیشن ہے کہ یہ تو ماؤں کی گود سے اولاد تک منتقل ہو جانی چاہیے اصولی طور پر، اور پھر آگے بڑھ کر جو ایلڈرز ہوتے ہیں گھر کے اندر ان کے ذریعے سے یہ بنیادی چیزیں بچوں تک منتقل ہو جانی چاہیے۔ مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں کوتاہی کی جاتی ہے اور اس حوالے سے پوری محنت شاید نہیں کی جاتی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، مجھے یہاں کا تو خیر پتہ ہی نہیں، میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں، لیکن وہاں پنجاب وغیرہ میں یا گاؤں وغیرہ میں اس قسم کا مسئلہ آتا ہے۔ بعض علاقوں میں تو بعض علماء یہاں تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یعنی آپ سارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عنوان غلط نہیں ہوتا ہے، حضرت عباس کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے، کون انکار کر سکتا ہے حضرت ابو الفضل عباس کی اہمیت سے، حضرت علی اکبر کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ مگر بہرحال جو 12 پروردگار عالم نے امام دیے ہیں وہ تو 12 ہی رہیں گے، اس کے اندر تو آپ ادھر ادھر سے کوئی ایڈیشن یا سبٹریکشن نہیں کر سکتے۔ تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جب گاؤں دیہات کے اندر جاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی 12 امام یہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تکی نکی کو نکال دو آپ، لیکن حضرت عباس کو تو بہرحال شامل کرنا پڑے گا۔ یہ توہین والا انداز بھی کبھی کبھی نعوذ باللہ من ذالک، مگر اختیار کرنے والے اختیار کر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ جہالت ہے، اس کے علاوہ تو اس کو اور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ مگر افسوس اس بات کا بھی ہوتا ہے کہ جو مناسب تاریخیں ہوتی ہیں پھر ان حوالوں سے گفتگو بھی شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے پھر ہمارے جوان جو ہیں وہ عادی نہیں ہوتے۔ ایک تو کتاب پڑھنے کا رجحان ویسے ہی ہمارے یہاں بہت کم ہے، مطالعہ کرنے کا، کتاب پڑھنے کا رجحان عام طور پر نہیں پایا جاتا۔ मेजॉरिटी पॉपुलेशन वो जाहिल है, वो पढ़ ही नहीं सकते, उनके पास पोटेंशियल ही नहीं है, बईमाना के सख्त ही नहीं है, काबिलियत ही नहीं है कि वो पढ़ सकें। और जिनके पास किताब पढ़ने की सलाहियत है उनके पास ज़ौक नहीं है, और अगर ज़ौक है तो वक्त नहीं है, और अगर वक्त है तो ज़ौक नहीं है। दो में से एक चीज़ कहीं ना कहीं लीक कर जाती है, जिसकी वजह से उन मालूमात में वो आमतौर पर ज़ीरो ही रहता है। वरना इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे आप अरबी, तो खैर असल मजदर हो गया, फारसी वो हमारे काम की बात नहीं है, उर्दू अंग्रेज़ी, इन दो ज़बानों में भी आप तलाश करें तो लिटरेचर बहुत है। ऐसा नहीं है कि लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। आप करबला के हवाले से तफसीलात पढ़ना चाहें, उर्दू ज़बान के अंदर लिटरेचर अवेलेबल है, अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर लिटरेचर अवेलेबल है, और आज से नहीं, बहुत पहले से वो लिटरेचर अवेलेबल है। इसी तरीके से मासूमीन की सीरत को स्टडी करना चाहें, सवाने पढ़ना चाहें, लिटरेचर अवेलेबल है। राइटिंग में किताब की सूरत में भी अवेलेबल है, लेक्चर्स की फॉर्म में, इंटरनेट के ऊपर आप जाएंगे तो आपको कई लेक्चर्स इस हवाले से मिल जाएंगे। तो ये कोई नहीं कह सकता कि चीज़ें या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, वो अवेलेबल है। सही मानों में मसला ये है कि शायद इतना ज़ौक नहीं है, शायद इतना शौक नहीं है, और वो शौक पैदा होना चाहिए। मसलन आठवें इमाम की ज़िंदगी ही से अगर हम शुरू करें और फ़कत इतना एनालाइज़ करने की कोशिश करें कि हमारे मासूमीन की जो ज़ाहरी इस दुनिया के अंदर एज थी वो क्या थी, तो मैं आपको इत्मीनान के साथ कहता हूँ, यहाँ का फिर कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप रेंडमली अगर चेक करें तो शायद बहुत से जवान आपको ऐसे मिलें कि 12 इमामों के नाम तो शायद फिर भी बता दें, मगर 12 इमामों की एज वो करेक्ट बताने में शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत से होंगे वो कहेंगे पैगंबर की 63 साल, 63, यहाँ तक तो मालूम है, मौला पे गड़बड़ा जाएंगे कि मौला की एज क्या है। हालांकि उसको याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है, जो पैगंबर की एज है वही नफ्स पैगंबर की एज है, उसमें कोई फ़र्क भी नहीं है। 63 साल पैगंबर की ज़िंदगी है, 63 साल ही मौला की ज़िंदगी है, और उसके बाद जनाब सैयदा की ज़िंदगी ज़ाहरी एतबार से जो शिया उलमा जिसके कायल हैं वो 18 साल, अहले सुन्नत के उलमा 28 साल के कायल हैं, मगर जनाब सैयदा के बारे में शिया उलमा की अक्सरियत वो 18 साल की कायल हैं कि ऐन जवानी में जनाब सैयदा की शहादत हुई। उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम 47 साल, 47, जिस साल में पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों आज़ाद हुए थे, 1947, और 19 को आप हटा दीजिए, 47 साल। और उसके बाद 3 या 4 इमामों की ज़िंदगी की मुद्दत याद रखना तो बहुत ही आसान है, इसलिए कि सब एक ही फिगर हमारे सामने मुसलसल आता है। इमाम मज़लूम 57 साल, चौथे इमाम 57 साल, 57, पांचवे इमाम 57, 57 साल। ये तीनों इमाम वो हैं कि जिनकी ज़िंदगी इसी तरह से एक ही फिगर हमारे सामने आता है, 57 साल, 57 साल, 57 साल। उसके बाद छठे इमाम, एक ज़माने के इमाम को अगर आप माइनस कर दें तो बाकी 13 मासूमीन में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी, सबसे ज़्यादा सिन हमारे छठे इमाम का 65 साल, पैगंबर अकरम और मौला 63 साल, छठे इमाम 65 साल। उनके बाद फिर हमारे सातवें और आठवें इमाम, इन दो की एज 55 साल। आज की हद तक यहीं पर मैं बात को रोक रहा हूँ, और ये तो ज़ाहिर है कि एक गुफ्तगू के दौरान बात आ गई बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, तो मैंने गुजारिश कर दी कि आठवें इमाम की शहादत की मजलिस है, तो अगर यहाँ तक कम से कम हम याद रखने में कामयाब हो जाएं तो शायद इसको भी मैं एक अचीवमेंट समझूंगा कि हमारे जवान, हमारे बच्चे, ये और मुश्किल नहीं है। पैगम्बर 63, मौला 63, जनाब सैयदा 18, इमाम हसन 47, इमाम हुसैन 57, इमाम चहारुम, सैयद सज्जाद 57, इमाम पंजुम, इमाम बाकर 57, और छठे इमाम 65 साल, और उसके बाद सातवें इमाम 55 साल, आठवें इमाम 55 साल। और छठे इमाम की ज़िंदगी इस एतबार से मुनफरिद कि तमाम अइमा मासूमीन में, बल्कि 14 मासूमीन के अंदर, एक ज़माने के इमाम को आप माइनस कर दें, वो तो हयात हैं और परवरदिगार उनका साया सलामत रखे, उनके अलावा बाकी तमाम 13 मासूमीन में जिस इमाम की ज़िंदगी सबसे तूलानी है वो हमारे छठे इमाम। काम करने का मौका भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा मिला, और सिन भी, एज भी हमारे छठे इमाम की सबसे ज़्यादा रही, 65 साल। उनके बाद फिर सातवें इमाम और आठवें इमाम, दोनों 55 साल। नवे इमाम से ये होमवर्क के तौर पर मेरे नौजवान दो ज़रा चेक करें कि क्या एज का सिलसिला फिर आगे बढ़ता है। लेकिन बहरहाल ये काम करने वाला है, मैं फिर कहता हूँ कि असल काम तो ये माओं का है कि वो खुद इन मालूमात को अजबर करें, और अपनी गोदों में जब उनकी औलाद उनकी गोद में होती है उसी मौके पर ये सारी मालूमात उन तक मुंतकिल कर दी जाए। अब आठवें इमाम की ज़िंदगी अगर बादशाहों के एतबार से देखा जाए तो बनू अब्बास का ज़माना है, और हमें ये बात जहन में रखना चाहिए कि बादशाहों के हवाले से दो बड़ी डायनेसिटीज़ या दो बड़े सिलसिले बादशाहों के हैं کہ جن کے مظالم کا سامنا ہمارے ائمہ کو کرنا پڑا، ایک بنو امیہ اور دوسرے بنو عباس۔ وہ جو پہلے دو خلفاء ہیں ان کا تعلق ظاہری طور پر بنو امیہ سے نہیں ہے، لیکن ان کا تعلق ظاہری طور پر بنو امیہ سے نہ بھی ہو تو بھی راستہ انہوں نے ہی اسموت کیا اور پیو کیا اور ہموار کیا ان سارے مظالم کے لیے۔ وہ خود بھی جو ان کا کریکٹر تھا وہ آپ جانتے ہیں، ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات بیان کی جائیں، لیکن بنیادی طور پر آغاز وہاں سے ہوا، مگر وہ بنو امیہ میں کاؤنٹ نہیں ہوتے۔ تیسرے خلیفہ وہ بنو امیہ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن ملوکیت برادران اہل سنت یا جس کو آپ کہیں کہ کنگڈم والا اسٹائل، بادشاہت والا اسٹائل، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں سے شروع نہیں ہوا، اس کا آغاز ہوا ہے امیر شام کے زمانے سے۔ پھر چوتھی خلافت جو مولا کی ظاہری خلافت، اور چھ مہینے کا وہ پیریڈ جو ہمارے دوسرے امام یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ مکمل ہو گئی۔ اب اس راشدہ کے اندر رشید ہمارے حساب سے تو صرف ایک ہی ہے، اور دوسرے چھ مہینے والی مختصر جو مدت ہمارے امام حسن کی، مگر بہرحال جو برادران کا جو نظریہ ہے اس کے مطابق کہ یہ خلافت راشدہ ہے، اور اس خلافت راشدہ کے بعد ان کے حساب سے ملوکیت شروع ہو گئی، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں امیر معاویہ کے زمانے سے۔ خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اسی بات کو جب انالائز کیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کی روٹس کو ٹریس کیا ہے کہ جڑ کو اگر آپ تلاش کرنا چاہیں تو وہ تیسری خلافت میں ہے، مگر تیسری خلافت میں ان روٹس کو ٹریس کرنے کے باوجود وہ انہیں بادشاہ کے طور پر پیش نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں بنیاد تو وہیں پر رکھ دی گئی، لیکن بہرحال بادشاہت وہاں سے شروع نہیں ہوئی۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، امیر المومنین نے یعنی مولا نے واپس اس سلسلے کو، ان ایررز کو ریکٹیفائی کرنے کی، ریمیڈی کی بہت کوشش کی، مگر ظاہر ہے کہ اس وقت تک معاملات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اس کو ریورس کرنا پھر ممکن نہیں تھا۔ یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے کہ وہ تیسری خلافت میں ٹریس کرتے ہیں، ورنہ ہمارے سے اگر آپ پوچھیں یعنی اگر علماء امامیہ سے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ جہاں پہلے دن مولائیت کے اعلان کے بعد ڈیویشن شروع ہو گیا تو وہیں سے وہ بنیاد رکھ دی گئی۔ قتل الحسین فی السقیفہ، کہ حسین کا جو قتل ہوا ہے وہ کربلا میں کہاں ہوا ہے؟ کربلا میں تو اسے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، بنیادی طور پر تو حسین کو قتل اسی دن کر دیا گیا تھا جب سقیفہ میں علی کا حق غصب کرنے کے لیے کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ تو وہ اپنی جگہ ایک نظریہ، یہ دوسرا نظریہ۔ پھر وہ افراد جو اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے امیر شام یا معاویہ کے زمانے سے یہ بادشاہت شروع ہوئی، تو پھر وہ سلسلہ کنٹینیوس رہا، اور وہ کب تک رہا؟ 132 ہجری، یعنی یہ سلسلہ پیغمبر اکرم کی وفات ہوئی ہے 11 ہجری میں، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ ڈیویشن کے ساتھ شروع ہوا، جس میں درمیان میں تھوڑا سا ایک چنک ہے جو راہ راست پر لوگ آئے کچھ عرصے کے لیے، اور وہ بھی شورشوں سے بھرپور، مگر یہ والا پورا سلسلہ بنو امیہ کے اینڈ تک وہ کب ہے؟ 132 ہجری، 132 ہجری۔ اور اس کے بعد ایک دوسری ڈائنیسٹی، ایک دوسرا سلسلہ بادشاہوں کا، وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور ان کا نام ہے بنو عباس۔ یہ بنو عباس والے جو ہیں انہوں نے بھی بنو امیہ کا ریکارڈ توڑنے کی پوری پوری کوشش کی۔ کون سا ریکارڈ؟ مظالم کا، ظلم کرنے کا۔ جبکہ ان کا مینیفیسٹو کیا تھا؟ ان کا مینیفیسٹو، ان کا منشور تھا کہ الرضا لآل محمد، کہ ہم تو آل محمد کی رضا چاہتے ہیں، ہم تو آل محمد کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو آل محمد کے کارکن کے طور پر کام کریں گے۔ اور اس موقع پر انہوں نے پوری کوشش کی کہ چھٹے امام کو بھی کسی طرح سے ٹریپ کریں اور اپنے جال میں لے آئیں۔ چھٹے امام سمجھ رہے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مطمع نظر کیا ہے، لہذا چھٹے امام نے ان ساری ایکٹیویٹیز کے اندر کوئی پریکٹیکل پارٹیسپیشن نہیں کیا، اور اس زمانے میں چھٹے امام نے بھرپور طریقے سے ان علمی کاموں کو انجام دیا کہ جس کی وجہ سے آج بھی ہمارا مکتب، ہمارا مسلک، ہمارا فرقہ فقہ جعفری کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چھٹے امام نے اس زمانے کے اندر یہ بڑا وائز ڈیسیجن لیا کہ یہ موقع ہے کہ تمام علوم آل محمد کو پریزرو کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی جائے، لہذا بھرپور اکیڈمک کام چھٹے امام نے اس سکون کے زمانے میں، جو نسبتاً سکون کا زمانہ تھا، اس کے اندر انجام دیا۔ یہ بھی میرے نوجوان دوست یاد رکھیں، پانچویں امام بھی نہیں، چوتھے امام، کربلا سے واپسی پر چوتھے امام نے مدرسے کی بنیاد رکھ دی تھی، پانچویں امام نے اس کو آگے بڑھایا اور وہ ابھر کر نکھر کر سامنے آیا، اور چھٹے امام نے پھر اس کو ایک طرح سے فل فلیج یونیورسٹی بنا دیا کہ جہاں ہزار ہاں ہزار کی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے علو میں آل محمد کو حاصل کیا. وہ آنے والے سارے کے سارے ایسا نہیں تھا کہ آل محمد کے مخلصین میں سے تھے, لیکن بہرحال آتے تھے, شاگرد بنتے تھے, بیٹھتے تھے, سیکھتے تھے, اور ائمہ امام اپنے علوم کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے. بڑی عملی تربیت اس زمانے کے اندر ہوئی ہے, بڑے بڑے شاگرد امام کے اسی زمانے میں تیار ہوئے. اب اس کے بعد اب آپ اگر دیکھیں تو 142 ہجری کے اندر وہ شفٹ آ چکا ہے کہ جہاں بنو امیہ والے جا چکے ہیں, اور ان کا واقعاً جو مظالم انہوں نے کیے تھے اس کے نتائج کا انہیں سامنا بھی کرنا پڑا. بنو امیہ اور بنو عباس کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے اس کے نتیجے میں کشت و خون کم نہیں ہوا ہے, قتل و غارت گری کم نہیں ہوئی ہے, لوگ بری طرح سے مارے گئے ہیں اور ان کو ذبح کیا گیا ہے اور قتل کیا گیا اور بہت کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر جب بنو عباس والے آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہو گئے, اب 148 ہجری میں ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہے, اور اسی 148 ہجری میں ہمارے آٹھویں امام کی ولادت ہے. شوال کے مہینے میں ہمارے چھٹے امام کی شہادت ہوئی 148 ہجری 148, اور اس کے بعد ہمارے 15-20 دن کے بعد ہمارے آٹھویں امام کی ولادت ہوئی اسی 148 ہجری میں. یہاں تک کہ چھٹے امام کا جملہ ہے ساتویں امام کو مخاطب کر کے کہ آل محمد تمہاری نسل میں ہوگا, کاش میں اسے دیکھ پاتا. کیونکہ 15 دن کے ہی فاصلے سے چھٹے امام کی شہادت ہو گئی, لہذا چھٹے امام اس ظاہری دنیا میں آٹھویں امام کو نہیں دیکھ پائے. تو ان کا جملہ یہ ہے کہ آل محمد تمہاری نسل سے ہوگا, کاش میں اسے دیکھ پاتا. اور اب جب آٹھویں امام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہی بنو عباس ہی کا زمانہ چل رہا ہے. ساتویں امام ان تمام مظالم کو فیس کر رہے ہیں. جو ہم سنتے ہیں کہ چھٹے امام کو ریلیٹیولی کمپیریٹیولی ایک بیٹر ایٹماسفیئر اور انوائرمنٹ اور ماحول ملا کہ جس کے اندر وہ کام کر پائے, مگر ساتویں امام کا معاملہ برعکس ہو گیا. ساتویں امام کے زمانے میں وہ دبیر مرحوم کا مشہور شعر ہے کہ مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی, زندہ میں جوانی اور پیری گزر گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ساتویں امام نے کوئی کام ہی نہیں کیا اور صرف زندان ہی میں رہے, کام تو بہت سارے کیے, علی بن یقطین کے ذریعے سے, صفوان جمال کے ذریعے سے اور دوسروں کے ذریعے سے بہت سے کام انجام دیے. علوم کے حوالے سے بھی بڑا کام ہوا, مگر نمایاں کام جیسا چھٹے امام کے زمانے میں ہوا ویسا ساتویں امام کے زمانے میں نہیں ہو سکا. اب بنو عباس والے وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں. آٹھویں امام کا زمانہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ آٹھویں امام کے علوم کے ظاہر اور نشر ہونے کے امکانات فراہم ہوتے چلے گئے, لہذا چھٹے امام کا وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ آل محمد. عالم تو ہر امام اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا فقیہ, سب سے بڑا صاحب علم زمانے کا امام ہوتا ہے, لیکن آٹھویں امام کے علم کے نشر ہونے کے امکانات ایک مرتبہ پھر اس طرح فراہم ہو گئے کہ وہ علوم سب کے سامنے ظاہر ہوئے. اور اس کی وجوہات ظاہر ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ہوگی. ہارون رشید کے بعد جو پولیٹیکل سیناریو ہے وہ ایک دم چینج ہوتا چلا گیا, بلکہ اس کے بعد کیا, اس کے زمانے ہی میں یہ معاملات اس رخ پر چل پڑے تھے. ہارون رشید اقتدار کے معاملے میں کیسا شخص تھا, کسی کو برداشت کرے ایسا نہیں تھا. اسی کا وہ مشہور جملہ ہے الملک و عقیمن, کہ ملک اقتدار وہ بانج ہوتا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے. یہ جملہ اس نے کس کے سامنے کہا تھا؟ اپنے بیٹے مامون رشید کے سامنے. مامون رشید خود بتاتا ہے ساتویں امام کے حوالے سے, یہ مامون رشید بعد میں آٹھویں امام کا قاتل ہے. مامون رشید وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں آل محمد کی عقیدت کچھ پیدا ہوئی. عقیدت پیدا ہوئی پھر قتل کیوں کروایا؟ اس کا ریزن سنیے. کہ عقیدت پیدا ہوئی, اور کب پیدا ہوئی؟ کہا اس وقت پیدا ہوئی جب میرے باپ نے میرے سامنے اس بات کا اظہار کیا. ساتویں امام کا تذکرہ ہوا, کہا کہ حق تو انہیں کا ہے, جو بھی کہو حق تو انہیں کا ہے. تو مامون یعنی بھولا بادشاہ سوال کرتا ہے کہ اگر حق انہیں کا ہے تو دے کیوں نہیں دیتے, حق انہیں کا ہے تو دے کیوں نہیں دیتے. اب یہ بات کبھی قبضہ گروپ نے سمجھی ہے کہ حق انہیں کا ہے تو دے کیوں نہیں دیتے؟ یہ اتنا آسان ہے اپنی خواہشات نفس کو اس طرح سے کنٹرول کرنا کہ علمی اور عقلی فیصلے کو انسان قبول کر لے. اگر آپ کے ذہن میں وہ جو پہلی تقریر ہماری تھی کہ جاننا اور ہے ماننا اور ہے, ان دو چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ورنہ اگر آپ مولا کے مقابلے پر دیکھیں تو قدم قدم پر اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا, तो जब ये ना होते तो तुम हलाक हो जाते, तो इनके होते हुए तुम्हें हक क्या है कि तुम वहां पर बैठो? कहा कि नहीं, वो ठीक है, वो उसको ना छेड़े, बाकी अगर ये ना होते तो मैं हलाक हो जाता। वो कब्जा अपनी जगह पर है, बाकी ये एतराफ हकीकत अपनी जगह पर। तो ये अरबी के अंदर कहते भी हैं कि वलफजलो मा शहदत बहिल आदा, कि फजीलत तो वही होती है कि जिसका दुश्मन भी इकरार करने पर मजबूर हो जाए, जिसका दुश्मन भी इकरार करने पर मजबूर हो जाए। तो हारून रशीद, उसने कहा कि हक तो इन्हीं का है। मामून कहता है अगर हक इन्हीं का है तो दे क्यों नहीं देते? कहा कि ये तो फिर भी गैर है, तू सगा बेटा है, अगर तूने भी इसमें निजा किया और झगड़ने पर आया तो मैं तेरा सर भी कलम कर दूंगा, इसलिए कि अल मुल्क अकीमुन, मुल्क इक्तदार बादशाहत, इसकी कोई औलाद नहीं होती, ये बांझ होता है, इसकी कोई औलाद नहीं होती। यानी इंसान इतना खुदगर्ज हो जाता है, अगर खौफ खुदा ना हो, अगर दीन ना हो, सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी हो, मादी ख्वाहिशात ही कुल टारगेट हो, तो आप मुझे इंसाफ से बताइए वो क्या गलत कह रहा है? वो हटेगा उस वक्त जब खौफ खुदा हो कि मुझे हिसाब देना है, किताब देना है, परवरदिगार आलम के सामने पेश होना है, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? मगर जहां इंसान की नजरें इस दुनिया पर ठहर जाएं और उससे आगे ना देख पाए, तो फिर उसके बाद दुनियादारी के मातहत तो यही जुमले आने चाहिए। वो कहता है अल मुल्क अकीमुन। मामून कहता है कि मेरे दिल में अकीदत तो पैदा हो गई कि हाँ, आले मोहम्मद हैं तो वाकईन साहिबान फजीलत, मगर मेरे बाप ने यह हकीकत भी साथ में समझा दी। तो अब आप गौर फरमाइए कि ये हारून रशीद, फिर ये तो हमेशा सुखी रहा, ये तो हमेशा खुश रहा। ये अजीब हकीकत है कि ये लोग खुश कभी नहीं रह पाते। यानी मसलन, मिसाल के तौर पर अभी मैं आपके सामने कहूं, अमीर शाम 50 साल तक तख्त पर बैठा रहा, 50 साल मामूली नहीं है, निस सदी का किस्सा हो गया। खुश रहा? कोई खुश नहीं रहा। यजीद इतने मजालिम ढा लिए उसने, आले मोहम्मद को असीर भी कर लिया, इमाम हुसैन को शहीद भी कर दिया, बहुत खुश रहा। इनके पास कहां से सुकून आएगा, इनके पास कहां से इत्मीनान आएगा? इनके पास इत्मीनान नहीं होता है, इनके पास कोई सुकून नहीं होता है। जाहरी तो जो को एहतिशाम तम तराक, वो जाहरी जाहो जलाल वो अपनी जगह पर, मगर इनके दिलों के अंदर कहीं पर भी इत्मीनान नहीं होता है, इज्तिराब ही इज्तिराब होता है, इनको कभी सुकून नसीब नहीं हो सकता। वन वे और द अदर परवरदिगार आलम इन्हें सुकून से महरूम रखता है। हारून रशीद के केस में भी यही हुआ। ये आठवें इमाम के जमाने के हालात में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, उस जमाने के पॉलिटिकल जो मामला चल रहे थे, कि उस जमाने के अंदर हारून रशीद फंसा हुआ है। एक बेटा अमीन, दूसरा बेटा मामून। अमीन का अय्याश, ओबाश, आवारा, जाहिल, कम अक्ल, कम फहम, ना समझ। मामून जाहरी एतबार से होशियार, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, साहिब इल्म भी है, सब कुछ है। का मेरा वारिस कौन बनेगा? का उसूली तौर पर मामून को होना चाहिए। नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? बना दे, बेटा तो तेरा ही है। कहा कि नहीं, वजह यह है कि मैं तो अरब हूं, जिस बीवी से, बल्कि जिस कनीज से मामून पैदा हुआ है वो अजमी है, और अरब इसे बादशाह के तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अमीन की मां अरबी है, मगर मसला यह है कि अमीन के अंदर समझ नहीं है। तो अब करें क्या? पूरी मुमलिकत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। अल्लामा ज़ीशान दरजवादी इसको एनालाइज करते हैं अपनी किताब नकुश इस्मत के अंदर। वो पूरी मुमलिकत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, अरब इलाके का कि ये अमीन के हवाले, अजम के इलाके ईरान वगैरह का ये सारे के सारे मामून के हवाले। किस नस्बत से? कोई क्राइटेरिया, कोई स्टैंडर्ड, कोई यार्ड स्टिक? का कोई यार्ड स्टिक नहीं, क्योंकि ये अरबी माँ से है लिहाजा अरब इलाके इसके हवाले, ये चूंकि अजमी माँ से है लिहाजा ईरान वगैरह के इलाके, तुर्किस्तान, ईरान वगैरह, ये सारे के सारे इसके हवाले। ये क्या, ये बाप का माल है जिस तरह से उसको तकसीम किया जा रहा है? ये वाकया ये अजीब है, कोई मायार नहीं, कुछ नहीं। कहा कि बस ये एक यार्डस्टिक है, इसके मुताबिक इसको तकसीम कर दिया गया। और अब जब ये तकसीम हो गया तो हारून रशीद का खुद का क्या हाल है? मामून अपने इलाकों में खुश है, अमीन अपने इलाकों में खुश है, ना बाप को ये पूछने के लिए तैयार है, ना ये पूछने के लिए तैयार है। यानी जीते जी वो लावारिस हो गया, दोनों में से कोई एक भी अपने बाप को पूछने के लिए तैयार नहीं है। और वाकयान इस दुनियावी बादशाहत का यही हाल होना चाहिए। अल्लामा जवादी ही अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि जरा आप देखें कि दोनों बेटे नालायक लड़ भी रहे, झगड़ भी रहे, बाप को कोई पूछ भी नहीं रहा है। यही दुनियादारी के अंदर होता है کہ ایک ہی علاقے کے دو بادشاہ بن گئے تو کس طرح کا فساد سامنے آیا، ایک ہی ملک کے دو بادشاہ بنا دیے گئے تو کیسا فساد سامنے آیا۔ جب دنیا دار ہوں تو زمانے میں اقتدار سنبھالنے والوں کا یہی طریقہ کار ہوتا ہے، مگر جو زلف رسول سنبھالنے والے ہیں، اگر ان دونوں کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا جائے تو وہاں پر کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، پورا اتفاق اور پورا اتحاد نظر آتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو برادران عزیز، آپ غور فرمائیے کہ یہ اتنی سزا تو پروردگار دنیا ہی کے اندر دے دیتا ہے کہ سکون سے محروم، اطمینان سے محروم، اضطراب ہی اضطراب۔ اور وہ وقت آیا کہ ہارون رشید بھی اس دنیا سے چلا گیا، فنار ہوا، مر گیا۔ اور اب اس کے بعد جو ایک سول وار شروع ہوئی ہے جس کے نتیجے میں مامون غالب آیا ہے، امین ہلاک ہوا ہے، اس کو گرفتار کر کے قتل کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ بہرحال اس کا بھائی ہے۔ الملک و عقیم، ملک اقتدار، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو بھائی والا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ اپنے بھائی کو بھی اس نے قتل کیا، اپنے بھائی کو بھی برداشت نہیں کیا، اس کو قتل کر دیا۔ اور اب جو معاشرے کے اندر اور مملکت کے اندر جو انتشار کی کیفیت ہے، تو امین کو کئی مامون کو کئی محاذوں پر لڑنا ہے۔ اس کو علویوں سے ویسے ہی خطرہ ہے جو سادات ہیں، آل محمد ہیں۔ دیکھیے، جو جس کا نام لے کر اقتدار میں آیا ہے، اگر اسی کو بٹرے کرے تو ظاہر ہے سب سے زیادہ خطرہ بھی اسی سے محسوس کرے گا۔ جب بنو عباس والے آل محمد الرضا لآل محمد الرضا لآل محمد کی تسبیح پڑھ کر اقتدار میں آئے تھے تو ان کا مینیفیسٹو تو یہی تھا، اور وہ اسی پر باقی نہیں رہے۔ تو آپ لاجیکلی مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ وہ کسے اپنے لیے خطرہ سمجھیں گے؟ آل محمد کو۔ اور اس میں ان کی آپس کی یہ سول وار یہ بھی شروع ہو گئی، آپس کی یہ سول وار بھی شروع ہو گئی، اور اس میں کامیاب اگر ہو بھی گیا لیکن بہرحال وہ لاوا بالکل بیٹھ تو نہیں گیا ہے جو امین کے حامیوں کے دلوں میں موجود ہے۔ ایک طرف وہ کلیش، دوسری طرف آل محمد والا معاملہ، تیسری طرف وہ عربی اور عجمی والا معاملہ، کہ جس کو کوئی انٹرسٹ اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ پرو امین ہے یا پرو مامون ہے، مگر وہ پرو عرب اور پرو نان عرب کی تقسیم، وہ پولرائزیشن، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب آپ نوٹ کریں کہ تین چار بڑے بڑے محاذ، اور اس میں مامون کیونکہ ہے انٹیلیجنٹ، ہے سمجھدار، اس نے ایک ڈیسیجن لیا، اور وہ ڈیسیجن یہ تھا کہ آٹھویں امام کو مدینہ منورہ سے طلب کیا، اور آٹھویں امام نے وہ سفر کیا۔ اناؤنسمنٹ پہلے ہی ہو چکی ہے کہ آٹھویں امام کو کیوں طلب کیا جا رہا ہے، یہ وارننگ ہے۔ آٹھویں امام کی ولی عہدی، آٹھویں امام کی خلافت، یہ وارننگ ہے۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو امین کے حامی ہیں مگر بہرحال آل محمد کے مخالف ہیں، ایک وارننگ ان کو بھی ہے۔ جو عرب اور عجم کی تفریق کے اندر مامون کے خلاف ہیں مگر آل محمد سے دشمن ہیں، ان کے لیے بھی وارننگ ہے کہ دیکھو اگر تم میری مخالفت کرو گے تو آئی ہیو ٹیکن دس ڈیسیجن کہ اب میرے پاس علی رضا بھی آ رہے ہیں، اور اگر وہ میرے ساتھ شامل ہو گئے تو پھر سوچو کہ کیا ہوگا۔ اور ایسے میں جب آٹھویں امام سفر کرتے ہیں، دیکھیں آٹھویں امام، ان کا امام کا جو فیصلہ ہے اس سے بہتر کسی اور کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آٹھویں امام نے جب پہنچے ہیں، راستے میں جو فائدے حاصل کیے وہ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کرتا ہوں، لیکن آٹھویں امام جب پہنچے ہیں ایران، خراسان، توس، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو مامون کے ساتھ جو آٹھویں امام کا مکالمہ ہے وہ شیعہ عقائد کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ آٹھویں امام سے جو ملاقات ہوتی ہے مامون کی، مامون کہتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر لوں اور آپ کی خلافت کو قبول کر لوں۔ کیا مشن ہے؟ یعنی وہ شخص جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے، جو کچھ دنوں پہلے اپنے باپ کو نہیں پوچھتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے میرے علاقے واپس لے لے، وہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنی خلافت چھوڑ رہا ہے۔ یہ آٹھویں امام کو یوز کرنے کے لیے کیسا جال بچھایا جا رہا ہے کہ ایک ڈمی اسٹیٹ، ایک ڈمی خلیفہ ایسا بنایا جائے کہ آٹھویں امام کے نام پر پھر سارے کام بیوروکریسی تو اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جتنے بھی افراد ہیں ریاست کی، جو مشینری جن کو کہا جائے، اب وہ سب تو میرے ہاتھ میں۔ سب ہونا صرف یہ ہے کہ ظاہری طور پر ان کو بٹھا دیا جائے اور باقی سارے امور میں قبول کروں۔ آٹھویں امام نے جو جواب دیا ہے، خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں، وہ جواب بڑا قیمتی جواب ہے۔ آٹھویں امام نے بڑی پیاری بات کی، اے مامون، تو مجھے خلیفہ بنانا چاہتا ہے، یہ خلافت تجھے اگر خدا نے دی ہے تو کسی اور کو دینے کا تجھے حق نہیں ہے۔ اگر یہ خلافت خدا نے تجھے دی ہے تو تیرا حق ہے، اور تیرا حق ہے تو کسی اور کو دینے کا تجھے حق نہیں ہے, اور اگر یہ خلافت تیرا حق ہی نہیں ہے تو تیرا لینا ہی غلط ہے. جو تیرا حق ہی نہیں ہے تو کسی اور کو دینے کا حق کیا رکھتا ہے؟ آپ غور کیجئے کہ یہ واقعی تشیع کے عقائد کے حوالے سے بنیادی سٹون, بنیادی پتھر, یہ فاؤنڈیشن ہے. امامت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ امامت کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے کہ جو آل محمد ہیں انہیں امام ہونا چاہیے. نہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. گھبرائیے گا نہیں, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ آل محمد کو امام ہونا چاہیے. جی نہیں, ہمارا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ آن حضرت کو رسول ہونا چاہیے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو پھر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ سادہ سا اتنا ہے کہ جسے خدا رسول بنائے اسے رسول ہونا چاہیے, جسے خدا امام بنائے اسے امام ہونا چاہیے. یہ الہی عہدے ہیں, الہی عہدے ہیں. اگر آدم کو پہلا نبی خدا بنا رہا ہے تو ہمیں ماننا ہے, اور آن حضور کو, آن حضرت کو پروردگار آخری رسول بنا رہا ہے تو ہم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ ہماری چوائس سے, یہ ہمارے اختیار سے, ہمارے ووٹ دینے سے پروردگار عالم نہ کسی کو رسول بناتا ہے نہ کسی کو امام بناتا ہے. اس نے محمد مصطفیٰ کو رسول بنایا, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اس نے علی کو ولی بنایا, ہم نے کلمہ پڑھا علی ولی اللہ. نہ ہم نے اپنی مرضی سے ان کو رسول مانا, نہ اپنی مرضی سے ان کو امام مانا. خدا جس کو رسول بنا لے ہم رسول مان لیں گے, خدا جس کو امام بنا لے ہم امام مان لیں گے. کتنوں کو بنائے؟ جتنوں کو بنائے. وہ 124,000 کو بنائے رسول, ہم 124,000 کو مان لیں گے. وہ 12 امام بنائے, ہم 12 مانیں گے. وہ 1200 بناتا, ہم 1200 مان لیتے. بغیر دلیل کے نہ ہم رسالت قبول کرتے ہیں, نہ بغیر دلیل کے امامت قبول کرتے ہیں. یہ الہی عہدے ہیں. پروردگار عالم جس کا اعلان کر دے, یعنی یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے. یعنی آپ انصاف سے بتائیے مجھے, سادات کرام سے معذرت کے ساتھ, کہ مولا سے ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ سادات کی تو پھر رشتہ داری ہے, سادات کا تو پھر تعلق بنے گا. ہماری کیا رشتہ داری ہے؟ ہماری تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے. یعنی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ چاچا کے بیٹے ہیں, پھوپھی کے بیٹے ہیں, خالو کے بیٹے ہیں, ماموں کے بیٹے ہیں, کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سادات کی تو رشتہ داری ہے, مگر باقی تمام شیعہ ان کی کیا رشتہ داری ہے؟ کوئی رشتہ داری نہیں. پھر کیوں ان کو امام مانا؟ کہ یہ ہم کیا کریں؟ غدیر کے میدان میں بلند کر کے انہی کی ولایت اور مولایت کا اعلان کیا گیا. جس کی مولایت کا اعلان پیغمبر نے حکم خدا سے کر دیا, اس کو مولا ماننا یہ عقیدے کا حصہ ہے. اور اگر نہ مانے تو نہ عقیدہ مکمل ہو سکتا ہے, نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے. کل ایمان کو چھوڑنے کے بعد ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب آٹھویں امام اسی عقیدے کی وضاحت کرتے ہیں, یہ تیرا حق ہے, تجھے خدا نے دیا ہے تو تو کسی اور کو دے نہیں سکتا, اور اگر تو نے خود قبضہ کیا ہے تو جو تیرا حق ہی نہیں ہے تو تو کسی اور کو دینے کا استحقاق ہی نہیں رکھتا. لیجیٹیمیسی کیا ہے؟ اسے کہا نہیں, اگر آپ یہ قبول نہیں کرتے تو آپ کو ولی عہدی قبول کرنا ہوگی. میں خلافت قبول نہیں کر رہا تو ولی عہدی قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بعض افراد کہتے ہیں کہ دیکھیے مامون شیعہ تھا, اگر شیعہ نہ ہوتا تو کیا امام رضا کو ولی عہد بناتا؟ انہیں شیعت کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے, شیعت کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے. کوئی اپنے امام کو اپنا ولی عہد بنا سکتا ہے؟ کوئی اپنے امام کو اپنا ولی عہد بنا سکتا ہے؟ وہ تو کہے مولا میری اوقات کیا ہے, میں تو آپ کے قدموں میں ہوں, جو کچھ ہیں وہ تو آپ ہیں, آپ میرے ولی عہد کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب کچھ آپ کا ہے. دیکھیں مامون یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں اپنے عقیدے سے دستبردار ہوتا ہوں, خلافت میرا حق ہی نہیں ہے, سب کچھ غلط ہو گیا تھا لیکن مولا میں نے پہچان لیا, نہ میرے پاس خلافت ہے میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں. یو ہیو نو رائٹ, لیجیٹیمیسی نہیں ہے, کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. میں آپ کو ولی عہد بناتا ہوں, کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے. اگر آپ قبول نہیں کریں گے, واضح طور پر امام کو قتل کی دھمکی دی گئی. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس موقع پر خامہ کا قتل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں قتل نہیں ہونا چاہتا. ولی عہدی, نہ میں کسی کو نصب کروں گا, نہ کسی کو معزول کروں گا, نہ کسی کو اپوائنٹ کروں گا, نہ کسی کو ڈسمس کروں گا, نہ میں کوئی حکم دوں گا, نہ میں کسی آرڈر کو روکوں گا. مشورہ مانگو گے تو مشورہ دوں گا. یہ اس علی کی پالیسی وہی ہے جو اس علی کی پالیسی تھی. بہت توجہ کیجیے گا, मशवरा मांगोगे, मशवरा दूंगा, मेरे मशवरे के बगैर ना उस जमाने में कोई हलाकत से बच पाया था ना इस जमाने में कोई हलाकत से बच पाएगा, मैं मशवरा दूंगा अगर तुम मशवरा लोगे तो, लेकिन मैं कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, ना कोई अपॉइंटमेंट, ना कोई डिसमिस करना, ना ही किसी ऑर्डर को मेरे नाम से जारी किया जाएगा और ना ही कोई ऑर्डर को विड्रॉ मेरे नाम से किया जाएगा, मैं इन चीजों को कबूल नहीं करता। कहा ठीक है। और अब उसके बाद आठवें इमाम ऑफिशियली उनके अपने हिसाब से वली अहदी का हवाला आ गया है। लोगों में खबरें तो पहले से गर्म थी, अब आप देखिए कि आठवें इमाम ने वो फायदा क्या हासिल किया इस पूरे सफर में। आठवें इमाम जो ट्रेवल करके आए हैं मदीना, मदीना से मक्का और मक्का से फिर ईरान की तरफ, तूस की तरफ, खुरासान की तरफ, इमाम ने फायदा क्या हासिल किया। मैं एक मरतबा फिर अल्लामा ज़ीशान हैदर जव्वादी आलल्लाहु मकामहु के अल्फाज का सहारा लेता हूं। वो एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि दुनियादार अहले दुनिया वो कभी भी बुनियादी तौर पर इल्म दोस्त नहीं होते हैं, वो हमेशा जाहिरी शोशा के पीछे ज्यादा जाते हैं। बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, बहुत बड़ा आलिम है, हुआ करें गवर्नर साहब आ रहे हैं तो जाहिल भी है तो लोग इस्तकबाल के लिए दौड़कर जाएंगे, ऐसा है कि नहीं? इंसाफ से मुझे बताइए। हमारे यहाँ एक रिवाज है कि अगर कोई हाकिम वाकिम आता है वो दरवाजे वरवाजे बनाना शुरू करते हैं, वेलकम, खुश आमदीद, बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, सब कुछ होता है। आपके यहाँ भी होता होगा, हिंदुस्तान में भी होता होगा कि बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं, तो चाहे वो जट जाहिल उसको एक लफ्ज नहीं आता है, मगर चूंकि वो हाकिम बनकर आ गया है, गवर्नर बनकर आ गया है, लिहाजा उसका इस्तकबाल हो रहा है, लोग आ रहे हैं, हजारों का मजमा है और लोग सुनना चाहते हैं कि क्या है। अच्छा, अब आले मोहम्मद का मसला तो ये है कि आले मोहम्मद चूंकि बींग कंसिडर्ड एज अ पोजिशन, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये कुछ चीजें हैं जो बहरहाल आदाब और तहजीब मजलिस के खिलाफ है। इन चीजों का अगर ख्याल रखा जाए तो ज्यादा बेहतर है कि पहले से एक प्रैक्टिस अगर बना ली जाए कि मसलन फोन को साइलेंट पर कर लें या उसको थोड़ी देर के लिए एक घंटे के लिए बंद कर दें, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उस मौके पर भी आले मोहम्मद तो वैसे ही अपोजिशन के तौर पर, हिजबे इख्तलाफ के तौर पर ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे में जब आठवें इमाम अब जा रहे हैं और सफर कर रहे हैं और सफर इस अंदाज का है कि लोगों में खबरें हैं कि मामून खुद सरेंडर करने वाला है, वली अहद शायद बना दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, अब नतीजा क्या है, वो अफराद जो खौफ की वजह से भी आले मोहम्मद से दूर थे, उनको जब पता चला कि अरे अब तो ये मामला कुछ इनके फेवर में जाने वाला है एज इट अपीयर्स जाहिरी तौर पर, तो अब आठवें इमाम जहां से गुजर रहे हैं, इल्म की शोहरत पहले से थी, कोई अटेंशन नहीं थी, मगर अब चूंकि कि शायद इख्तदार इनके पास आने वाला है और अब ये अपोजिशन में शायद ना रहें और ये मामला शायद इनके फेवर में जाने वाला है, अब जहां आठवें इमाम पहुंचते हैं वहां पर लोगों का एक मजमा है। और सबसे जो मशहूर मजमा जमा हुआ वो किस जगह पर, निशापुर। आप में से जो मोमिनीन ईरान की ज्यारतों के लिए गए हैं वो अतराफ की ज्यारतों में निशापुर जरूर गए होंगे, और वहां पर जब आठवें इमाम पहुंचे हैं तो निशापुर इल्मी मरकज भी था और बरादराने अहले सुन्नत के उलमा की एक कसीर तादाद वहां पर उस जमाने में हुआ करती थी। 20 से 24 हजार अफराद उलमा, तादाद ये मिलती है 20 से 24 हजार अफराद, जो सब के सब जाफरी नहीं थे, जो सब के सब मकतबे अहले बैत से ताल्लुक नहीं रखते थे, मगर फर्जंद रसूल, फर्जंद रसूल, फर्जंद रसूल, आलिम आले मोहम्मद, इल्म की शोहरत है उनके पास, और वो खतरा भी बरतरफ हो गया कि कहीं हुकूमत नाराज ना हो जाए, तो वो 20 से 24 हजार अफराद कागज और कलम लेकर आए, कागज और कलम लेकर आए। पता चला कि उस सवारी पर आठवें इमाम सवार हैं, सब ने शोर करना शुरू किया, गिरिया करना शुरू किया, मुतालबा किया कि फर्जंद रसूल एक मरतबा ज्यारत करवा दें, एक झलक दिखा दें। याद रखिएगा, मैं फिर इसरार के साथ कह रहा हूं, ये सारे के सारे शिया नहीं थे, मगर बहरहाल इल्म दोस्ती किसी हद तक इनके अंदर मौजूद थी, आले मोहम्मद से उस लेवल का बुग्ज नहीं था और अपोजिशन का खतरा भी नहीं था, और इन्होंने उस मौके पर मुतालबा किया कि एक झलक आठवें इमाम अपने चेहरे की दिखा दें, ज़ियारत करवा दें। और आठवें इमाम ने पजीराई बख्शी, जाहिर हुए, पर्दा हटा और लोगों ने आठवें इमाम के चेहरे की ज़ियारत की, शोर बरपा हुआ, गिरिया किया लोगों ने, और उस वक्त उन्होंने ये कहा, ऐ फरजंदे रसूल, हमें तोहफतन एक हदीस अपने जद की हदीये के तौर पर देते जाइए, एक हदीस हदीये के तौर पर देते जाइए। और आठवें इमाम ने जो हदीस इरशाद फरमाई, वो एक मरतबा फिर बरहक अकायद का इतना बरमला इजहार हो गया। आठवें इमाम फरमाते हैं कि सुनो, मगर हदीस से पहले सिलसिला सनद सुनो कि मैं किससे रिवायत कर रहा हूं। और फिर यानी ये तो इमाम ने कहा, फिर इसका मफहूम क्या है कि तुम अपने गिरेबानों में जाकर देखो कि तुम किन से रिवायत करते हो और मैं किन से रिवायत कर रहा हूं। आठवें इमाम वो फरमाते हैं, मैं अपने बाबा सातवें इमाम से रिवायत करता हूं। वो सातवें इमाम रिवायत करते हैं छठे इमाम से, छठे इमाम पांचवें इमाम से। सिलसिला कहां तक पहुंचता है? अमीरुल मोमिनीन तक। अमीरुल मोमिनीन पैगंबर अकरम से, पैगंबर अकरम जिब्रील से, और जिब्रील खुदा से, जिसको कहा जाता है सिलसिलातुज़्ज़हब, कि ये सुनहरी एक सिलसिला है, चेन ऑफ नैरेटर्स, मगर कैसा कि एकदम सुनहरी सिलसिला कि जिसके अंदर जरा बराबर भी कजी नहीं है। और इमाम फरमाते हैं कि खुदा क्या फरमाता है, ये कलिमा, ये जो हदीस कुदसी कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, खुदा ये फरमाता है कि मेरा कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये मेरा किला है, ये मेरा किला है, किला पनाह देता है, ये मेरा किला है, हिस्नी ये मेरा किला है। मन दखिला हिस्नी अमीना मिन अजाबी, और जो मेरे इस किले में दाखिल हो गया वो अजाब से अमान पा जाएगा। इमाम रुके और उसके बाद इमाम ने उस हदीस को मुकम्मल किया, अमीना मिन अजाबी, मगर बात यहां पर फुल स्टॉप नहीं हो जाती। इमाम आगे फरमाते हैं, मगर याद रखो शर्त भी है शुरूत भी है। शर्त क्या है? रिसालत पैगंबर की गवाही। शुरूत क्या है? आले मोहम्मद की इमामत की गवाही। व अना मिन शुरूत है, और मैं भी उन शरायत में से एक शर्त हूं। यानी सिर्फ कलम चलाने से काम नहीं चलेगा, और फकत ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से भी काम नहीं चलेगा जब तक साथ ही साथ रिसालत की और विलायत की गवाही देकर उस कलमे को मुकम्मल ना कर दिया जाए। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब ये जो मौका आठवें इमाम को मिला, आठवें इमाम ने इससे भरपूर फायदा उठाया। इमाम का काम ये दीन की हिफाजत, पैगाम रसूल की हिफाजत, वो देखिए कि किस तरीके से आठवें इमाम ने उस मौके को वाकन कैपिटलाइज किया, उससे भरपूर फायदा उठाया कि लोगों तक वो पैगाम पहुंच जाए। और अब आठवें इमाम जब मामून के पास हैं, दरबार में हैं, तो दरबार के अंदर वो तो ऐलान तो पहले हो चुका है, कोई अपॉइंटमेंट मैं नहीं करूंगा, किसी को डिसमिस मैं नहीं करूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे? सबसे ज्यादा जो इमाम का कंट्रीब्यूशन उस वक्त सामने आता है वो इल्मी कंट्रीब्यूशन, कि उलूम आले मोहम्मद क्या है उसका तारुफ आठवें इमाम ने वहां पर करवाया। देखिए बादशाह कोई भी हो, बादशाह कोई भी हो, दुनियादार भी हो, तो उसकी प्रायोरिटीज के अंदर होगा कि मेरे दरबार के अंदर इल्मी एकेडमिक बहस कुछ ना कुछ होती रहे, अपने भी हों गैर भी हों सब हों। और उस मौके पर जो जाहिरी तौर पर जिस नजरिए को वो लेकर चल रहा है, मसलन इस्लाम नाम की हद तक तो लेकर चल रहा है, तो मुसलमानों में ऐसे उलमा हों कि जिनकी गुफ्तगू, जिनकी बहस, जिनकी डिबेट सिर्फ मेरे रोब और दबदबे की वजह से नहीं, वाकई एक जेन्युइन उसके अंदर डेप्थ मौजूद हो, उसके अंदर वाकई गहराई और गहराई मौजूद हो। और आठवें इमाम के वजूद का यह फायदा, एक तो मामून रशीद अपनी तमाम तर खबासतों के बावजूद इल्म दोस्त था, दूसरी बात कि जो दरबार के अंदर दूसरे उलमा मौजूद हैं, अब जो वहां पर मुनाजरे हो रहे हैं, तो दो में से एक काम होगा, या आठवें इमाम कामयाब हो जाएंगे या शिकस्त खा जाएंगे। अगर शिकस्त खा जाएं, माज अल्लाह, अगर आठवें इमाम शिकस्त खा जाएं, तो आले मोहम्मद को बदनाम करने का मौका हाथ आएगा, और अगर कामयाब हो जाएं, तो ये कहने का मौका हाथ आएगा कि देखो मेरे पास कैसे कैसे उलमा मौजूद हैं, कि इन्हें तो कोई शिकस्त ही नहीं दे सकता। और वाकई आठवें इमाम जब दरबार में थे और जो एकेडमिक डिबेट्स उस जमाने की हुई हैं और वो मौजूद हैं, बिहार में अगर आप देखें, मुंतलामाल में देखें, दूसरी किताबों के अंदर देखें, तो अजीब डिबेट्स उस जमाने के अंदर हुई हैं, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ, मजूसियों के साथ। आठवें इमाम किस तरह से दीन को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो वाकई सीखने वाली एक बात है, सीखने वाली चीज है। मसलन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, कलेमात हकीमाना कलेमात तो आठवें इमाम के इतने हैं कि शायद उनको बयान किया जाए तो दो तीन मजलिसें तो उसी पर हो सकती हैं। मगर मैं सिर्फ एक जुमला आपके सामने पेश करूं, एक आठवें इमाम का मुनाजरा आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और उसके बाद मसाइब से हम करीब हो जाएं। आठवें इमाम का एक जुमला बड़ा कीमती जुमला है, एक जुमला है, مگر حکمت کا پورا خزانہ اس کے اندر موجود ہے. اگر میرے نوجوان دوست ہو سکیں تو اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں. آٹھویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے. آپ کیا قیمت لگائیں گے اس جملے کی؟ یعنی آل محمد اہل بیت جن کو ہم امام مانتے ہیں, میں پہلے بھی عرض کیا واقعی ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ جن کو ہم ائمہ مانتے ہیں ان کا میسج تو آپ دیکھیں, جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے. دیکھیں سب سے بڑا شکوہ شکایت کیا ہے, مالک رزق کم ہے, رزق کم ہے, رزق کم ہے. کوشش کریں بڑھ جائے, بہت اچھی بات ہے. نہیں بڑھتا, اس پر اگر انسان راضی ہو جائے, آٹھویں امام گارنٹی دے رہے ہیں کہ جو خدا کے دیے ہوئے مختصر رزق پر راضی ہو جاتا ہے خدا اس کے مختصر عمل پر راضی ہو جاتا ہے. واقعاً سونے کے پانی سے لکھنے والا جملہ ہے کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, ہمارے اعمال تو مختصر ہی مختصر ہیں, تو پورے ہی نہیں ہیں, مختصر بھی چھوڑیے, ہم کثرت کی کیا بات کریں. تو ان کے ساتھ خدا کو راضی کرنا ہے. امام کہتے ہیں خدا کے دیے ہوئے اگر رزق تم کو مختصر لگ رہا ہے راضی ہو جاؤ, خدا تمہارے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. یہ تو ایک مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. اب اس کے بعد مثلا عیسائیوں کے ساتھ مناظرے جو آٹھویں امام کے ہیں اسی کے اندر مثلا ایک شخص ہے نصرانیوں کا عالم یعنی عیسائیوں کا عالم, اس نے کئی اس زمانے کے اندر کئی علماء کے سامنے جو مسلمان علماء تھے ان کے سامنے یہ کوشچن رکھا کہ دیکھیں بھائی ایک اتفاقی شخصیت ہیں اور ایک اختلافی شخصیت ہیں. اور کیا مطلب اتفاقی شخصیت کون ہے؟ کہ آپ مسلمان ہیں ہم عیسائی ہیں, مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک اتفاقی شخصیت ہے, ایگریڈ اپون پرسنالٹی کون سی ہے؟ وہ جیزس کرائسٹ. آپ بھی مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں, تو وہ اتفاقی شخصیت ہے. اختلافی شخصیت کون سی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں آپ ان کو مانتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے, تو جو اتفاقی شخصیت ہے اس کو لے لینا چاہیے, جو اختلافی شخصیت ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کیا فالسی ہے, کیا مغالطہ ہے؟ آٹھویں امام سے پہلے اس نے کئیوں کو اسی طریقے سے ٹریپ کیا. اس نے کہا باقی باتیں چھوڑ دیں, مجھے تو صرف اتنا بتایا آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا کہ ہم مانتے ہیں. کہا ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں. آپ آخری رسول جن کو کہتے ہیں ان کو مانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم مانتے ہیں. کہا ہم نہیں مانتے. اتفاقی شخصیت عیسیٰ کی ہوئی, آپ کے نبی جن کو آپ مان رہے ہیں وہ اختلافی شخصیت ہیں, لہٰذا ان کو چھوڑ دیجئے اور جو اتفاقی شخصیت ہے اس کو قبول کر لیجئے. اچھا اب آپ دیکھیں غور کریں کہ یزید نے بھی ایسا ہی ایک کام کیا تھا, میں عرض کرتا ہوں ابھی, مگر پہلے آٹھویں امام کا جملہ سنیے. آٹھویں امام کے سامنے جب یہ کوشچن رکھا گیا اس عیسائی عالم نے کہا کہ جو سوال میں ہر ایک سے کرتا ہوں وہی آپ سے بھی کرتا ہوں, فرمائیے کیا سوال ہے, آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا کہ یس اینڈ نو, ہاں اور نہیں. یہ کیا جواب ہوا؟ ہاں بھی اور نہیں بھی, یہ کوئی جواب ہے؟ سوال تو بڑا سادہ سا ہے, آپ عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ کہا کہ ہاں مانتا بھی ہوں, نہیں بھی مانتا ہوں. بولے کیا مطلب؟ کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے محمد کے آنے کی بشارت دی تھی. اگر تم کسی ایسے عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہو کہ جو محمد کے آنے کے منکر تھے تو ایسے عیسیٰ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ایسے کسی عیسیٰ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میں بشارت دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا, میں بشارت دیتا ہوں. مولا کہتے ہیں آٹھویں امام فرماتے ہیں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے آخری رسول کے آنے کی بشارت دی. اس سے ہٹ کر اگر کوئی ایسا عیسیٰ ہے کہ جس نے آخری رسول کا انکار کیا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں اس کو ڈس اون کرتا ہوں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. اور اسی جگہ پہ بوہت الذی کفر وہ مبہوت ہو کر رہ گیا, اس لیے کہ جو اس نے جال بچھایا تھا آٹھویں امام نے اس کو پہلے ہی مرحلے سے اس کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا, اس کو تارو پوت بکھیر کر رکھ دیا, تو وہ کیا آگے بات کرتا. اچھا اب آپ دیکھیں جو یزید کا میں حوالہ دے رہا تھا, یزید نے بھی ایک بات کی تھی کہ دیکھو پورے قرآن کے اندر اس کا تو کام ہی قرآن کا مذاق اڑانا یزید کا. اس نے ایک جملہ یہ کہا تھا کہ دیکھو قرآن کے اندر ملے گا ویل للمصلین, ویل ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے, تباہی ہے. ویل یعنی تباہی, بربادی. کہا دیکھ لو کہیں لکھا ہوا ہے شراب پینے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے پورے قرآن کے اندر؟ تباہی ہے, بربادی ہے, یہ کس کے لیے لکھا ہوا ہے؟ کہا نماز پڑھنے والوں. اچھا واقعی لکھا ہوا ہے, سورہ ماعون مشہور سورہ ہے, ویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے. چلیں چھٹی ہوئی, اچھا نماز پڑھنا تو بند کریں. یزید کا فتویٰ تو یہی ہے, یزید کا فتویٰ تو یہی ہے, حسین کا فتویٰ نہیں, یزید کا فتویٰ یہی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے. اور استنباط کہاں سے کہا؟ قرآن کی آیت ہے ویل للمصلین, کہ تباہی ہے بربادی ہے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے. شراب پینے والوں کے لیے؟ کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. کہ وہ دوسری چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں؟ کہا کہ وہ چھوڑو, تباہی اور بربادی کا لفظ تو نہیں ہے. کمال ہے, یہ اچھی منطق ہے. وہ لکھا ہوا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. دیکھو یہ شراب جو ہے وہ رجس ہے, شراب جوا, ازلام, انصاب, رجس, رجس ہے, نجاست ہے, نجس ہے یہ. فاجتنبوه, اس سے بچو, یہ رجس ہے. اچھا آپ غور کیجئے, یہ کیا عجیب ایک ربط ہے. یہ ہے رجس, نجاست, اس سے بچو. آل محمد کے بارے میں کیا اعلان ہوا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اے آل محمد, اے اہل بیت, تم سے ہر رجس و نجاست کو دور رکھا ہے ارادہ پروردگار یہ, اور ایسا پاکیزہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے جو پاکیزگی کا حق ہے. تو جو آل محمد سے قریب ہونا چاہتا ہے اسے رجس سے دور ہونا ہوگا. آل محمد سے جو قریب ہے وہ رجس سے دور ہے, رجس سے دور ہے, اس کا مطلب نہ شراب کے قریب جا سکتا ہے نہ جوئے کے قریب جا سکتا ہے, یہ ہو نہیں سکتا. اب واپس آئیے, وہ اس نے کہا کہ مگر وہ تو نہیں لکھا ہوا نا, چلیے اس کو چھوڑیے. واقعی اس آیت کا کیا کریں؟ ویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے, بربادی ہے. لکھا ہے, ایمانداری کی بات یہ کہ لکھا ہوا ہے, مگر یہ کون سا مغالطہ ہے؟ وہی والا مغالطہ, وہی والا, وہ جو عیسائی دے رہا تھا وہی مغالطہ یہاں پر بھی موجود ہے. پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے, پروردگار عالم نے کہا ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. الذین هم یراؤن, اور جو ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہیں, جو دکھاوے اور شوبازی کی نماز پڑھتے ہیں, ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. اور جو خلوص دل کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں وہ تو خدا سے قریب ہیں, آل محمد سے قریب ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تو آپ نے غور فرمایا, یہ مغالطہ اس طریقے سے دیا جاتا ہے, تغلیط, کہ انسان کو غلط راہ کے اوپر ڈالا جائے. اچھا آٹھویں امام نے بات کو وہاں پر ختم نہیں کیا, اسی نشست میں یا کسی اور نشست میں, جو عیسائیوں کا کلیم تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, وہ ہوا کریں, فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے, فرق پڑتا ہے. اگر خدا کا بیٹا ان کو مان لیا جائے تو توحید باقی نہیں رہے گی. یعنی آپ اپنے جوان دوستوں کے لیے یا بچوں کے لیے عرض کروں کہ مثلا گھوڑے کے گھر میں پیدا ہونے والا کیا ہوتا ہے؟ گھوڑا. گدھے کے گھر میں گدا, انسان کے گھر میں انسان. خدا کا اگر گھر کوئی پیدا ہو جائے, خدا کا بیٹا اگر ہو, تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ تو خدا ہی ہوگا. تو پھر ایک خدا میں تو بات نہیں رہ پائے گی. خدا کے ساتھ کسی ایک شریک کو بھی پروڈیوس کر دیا گیا, تو یہ چیز ناقابل قبول ہے. آٹھویں امام نے اسی نشست میں یا کسی اور نشست میں ایک عجیب بات کہی, وہ جدال احسن جو صبح جو خواتین کی مجلسیں ہو رہی ہیں اس کے اندر عنوان گفتگو یہی آیا تھا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. جدال, جدال احسن, بحث کرو, اچھی طریقے سے بحث کرو, کوئی وہ نقطہ تلاش کرو کہ جہاں پر دونوں اتفاق کرتے ہیں, اور وہاں سے اس کو کیچ کرنے کی کوشش کرو. لیگ پولنگ نہ ہو, ہیومیلیشن نہ ہو, مگر طریقے سے اس سے اس طرح سے گفتگو کی جائے. آٹھویں امام نے ایک جملہ کہا, کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ پر, مگر عبادت میں کچے تھے. الفاظ میرے ہیں, مطلب امام کا, عبادت میں کچے تھے, عبادت اتنی سستی کر جاتے تھے. اب وہ جو عیسائی عالم ہے, ظاہر ہے کہ اسے بفر جانا تھا, وہ ہتے سے اکھڑ گیا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہہ دیا, ابھی تک تو میں آپ کے علم کا بڑا معترف ہو چکا تھا کہ آپ بڑے صاحب علم ہیں, بڑے صاحب فضل ہیں, لیکن یہ جملہ کہہ کر تو آپ نے جو میرے ذہن میں آپ کا امیج بنا تھا وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں عیسیٰ عبادت نہیں کرتے تھے, ईसा तो ऐसी इबादत करते थे और वैसी इबादत करते थे और ऐसा सजदा करते थे और ऐसा रुकू करते थे और ऐसा कयाम करते थे, इस तरह से खुदा के सामने राजो नियाज करते थे, मुनाजात करते थे। आठवें इमाम ने कहा बस रोक दो, मैं भी मानता हूं बहुत इबादत करते थे, मगर ये बताओ कि अगर वो खुद खुदा थे तो इबादत किसकी करते थे? अगर वो खुद खुदा थे तो फिर इबादत किसकी करते थे? जो आबिद है वो माबूद नहीं है, जो माबूद है वो आबिद नहीं हो सकता। इबादत करने वाला आबिद होता है, जिसकी इबादत की जाए वो माबूद होता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने इबादत करके बताया कि वो आबिद है, माबूद नहीं है, और मेरे मौला ने सजदा करके बताया कि मैं भी अल्लाह नहीं हूं, अल्लाह का बंदा हूं। मौला का भी जुमला वाकई समझने वाला है। जो मौला का जुमला है मुनाजात का, मफाती के अंदर भी मौजूद है कि इलाही कफा भी इज्जन अन अकून लका अब्दन व कफा भी फखरन अन तकून अली रब्बन अंत कमा उहिब फज अलनी कमा तुहिब। ए मेरे परवरदिगार, मेरी इज्जत के लिए यह बहुत काफी है कि मैं तेरा अब्द और तेरा बंदा हूं। वह कफा भी फखरन, और मेरे फख्र प्रेस्टीज इफ्तिखार के लिए यह बहुत काफी है अंतकून अली रब्बन, कि तू मेरा रब और मेरा परवरदिगार है। अंत कमा उहिब, तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूं, मुझे वैसा रख कि जैसा तू चाहता है। यानी इस पर आयतुल्ला तकदीरी का तबसरा है, वो फरमाते हैं कि ये तो अली कह सकते हैं अंत कमा उहिब, कि तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूं, ये तो मौला कह सकते हैं। यानी निगाह अली में खुदा के लिए भी कोई मयार है जिस पर वो खुदा को पूरा उतरता हुआ महसूस करते हैं, और फिर ये जुमला कहते हैं कि अंत कमा उहिब फज अलनी कमा तुहिब। वो फरमाते हैं कि मैं तो ये हिम्मत ही नहीं कर पाता इत्तेबाए अली में भी ये मुनाजात जबान पर लाऊं, तो ये जुमला नहीं कह पाता कि अंत कमा उहिब, मैं तो ये कहता हूं अंत कमा उहिब बल फौकमा उहिब बल फौकमा उहिब फज अलनी कमा तुहिब। तू वैसा है कि जैसा मैं चाहता हूं, मेरी औकात क्या है कि मैं तेरे बारे में कुछ चाह सकूं, तू उससे बहुत बेहतर है कि जैसा मैं चाहता हूं, उससे बहुत बेहतर है कि जैसा मैं चाहता हूं, बस मुझे वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। अली तो ये दुआ करेंगे, मुझे वैसा रख के जैसा तू चाहता है, लेकिन हम तो ये दुआ करेंगे ऐ परवरदिगार हमें वैसा बना दे कि जैसा तू चाहता है। और मौला की खिदमत में यही गुजारिश करें कि मौला एक मानने वाला जैसा मौला चाह सकता है, हमने आपको वैसा मौला पाया, आप हमें वैसा मानने वाला बना दीजिए कि जैसा एक मानने वाला आप देखना चाहते हैं। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैंने आपका बहुत वक्त दिया, थोड़ा वक्त ज़्यादा ही ले लिया आज, लेकिन बरादरान अजीज मंजिल मसाइब पर, आठवें इमाम की ज़िंदगी मंजिल मसाइब। देखिए ये वली अहदी और ये जो ज़माना है कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, 2-3 साल की बात है। 203 हिजरी के अंदर आठवें इमाम की शहादत हो गई है, 55 साल की उम्र, आठवें इमाम की शहादत 203 हिजरी, और गरीबुल वतनी अपने वतन से दूर हैं, बाकायदा मिलता है। देखिए इमाम हुसैन ने भी मदीना छोड़ा था, आठवें इमाम ने भी मदीना छोड़ा, आठवें इमाम ने भी मदीना छोड़ा है। जाहिर है कि वो टेंशन जो इमाम मजलूम के ज़माने में था वैसा मामला टेंस नहीं था आठवें इमाम के ज़माने में, मगर आपको मालूम है कुतुब सीरत के अंदर ये लिखा हुआ है कि आठवें इमाम जब मदीना छोड़ रहे थे उस मौके पर अपने घर वालों को जमा किया और ये कहा कि मुझे देख लो, गिरिया कर लो, आज के बाद मुझे वापस नहीं देख सकोगे। आठवें इमाम ने उस वक्त ये जुमला कहा, मुझे देख लो और जितना गिरिया करना है कर लो, आज के बाद मुझे नहीं देख सकोगे। मक्का तशरीफ लाएं, इमाम तकीय जवाद साथ साथ थे जब आठवें इमाम जब रवाना हो रहे हैं, साथ साथ मक्का मौजमा, और वहां पर इमाम का सिन कितना है? इमाम तकीय जवाद का 5 साल, इंतहाई मुख्तसर सिन। और ये जुमले लिखे हुए हैं कि इमाम तकीय जवाद हिजर इस्माइल के पास, आप में से जो अफराद उम्रे और हज के लिए जा चुके हैं वो जानते हैं, हिजर इस्माइल के पास बैठ गए और उठने से इनकार कर दिया। इमाम के गुलाम ने आकर ये कहा, कह फर्जंद उठिए, अब जाने का वक्त आ गया, खुदा चाहेगा तो मैं उठूंगा, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यहां से उठूं। कहा क्यों दिल नहीं चाहता? आठवें इमाम खुद तशरीफ लाए, कहा बेटा क्यों यहां से नहीं उठना चाहते? कहा बाबा मैं कैसे उठूं जबकि मैं देख रहा हूं कि आप यहां से उस तरह से रुखसत हो रहे हैं कि जिस तरह से एक शख्स इस तरह से अलविदा करता है कि जिसे वापस नहीं आना होता है, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने आखिरी सफर की तरफ रवाना हो रहे हैं। बाबा मैं कैसे यहां से उठूं, मैं कैसे अपने आप पर काबू पाऊं? और आठवें इमाम जब मशहद तशरीफ ले गए, मशहद तो बाद में उसको कहा गया कि मकाम शहादत इमाम हश्तुम, उसी वजह से उसको मशहद कहा गया कि शहादत का मकाम है, मगर उस जगह पर जब तशरीफ ले गए اور مامون رشید نے زہر دغا سے آٹھویں امام کو شہید کیا ہے انگوروں کے اندر زہر ڈال کر. ایک روایت انار کی بھی ہے, ایک روایت انگور کی ہے کہ امام کو زہر دیا گیا. اور امام پہلے ہی اپنے غلام سے کہہ چکے تھے ابا سلط حربی سے کہ دیکھو جب میں واپس آؤں اور تم دیکھو کہ میں نے ابا کو اپنے سر پر ڈالا ہوا ہے, سر ڈھانپا ہوا ہے, تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دیا جا چکا, اور پھر مجھ سے کوئی گفتگو مت کرنا, مجھ سے کوئی بات مت کرنا. جب امام تشریف لائے تو کیفیت یہی تھی کہ ابا سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے, سر ڈھانپا ہوا ہے, یہ علامت تھی. ابا سلط حربی کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آٹھویں امام کو زہر دیا جا چکا ہے, میں نے کوئی بات نہیں کی. آٹھویں امام اپنے کمرے میں گئے, اپنے بستر پر لیٹ گئے, زہر کا اثر ہے, امام تڑپ رہے ہیں, امام بے چین ہے, امام بیتاب ہے. اور ایسے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ میری نگاہوں کے سامنے ہے جو خوبصورت بھی ہے, گھنگریالے اس کے بال ہیں. اور میں نے سوال کیا کہ فرزند تم یہاں پر کیسے آئے, تم کون ہو؟ کہا میں حجت خدا ہوں, اور یہاں پر آنے کا کیا سوال ہے؟ وہ خدا کہ جس نے مجھے مدینہ سے توس تک پہنچا دیا, وہ گھر کے اندر اگر پہنچا دے تو اس میں حیرت کس بات کی ہے؟ امام تقی جواد پہنچ گئے. کہا میرے بابا کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ اس کمرے میں. اب امام تقی جواد داخل ہوتے ہیں, اور جیسے ہی آٹھویں امام نے اپنے فرزند کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ کچھ دیر کے لیے امام زہر کے اثرات کو بالکل بھول گئے. فوراً اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا, اور جو باتیں کرنا تھی باپ بیٹے نے ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کی, جو وصیتیں کرنا تھی وہ ساری وصیتیں کرنا شروع کی. ابا سلط حربی کہتے ہیں میں سن نہیں سکا کہ انہوں نے کیا کہا, مگر اتنا ضرور محسوس کیا کہ پورے سکون کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ آٹھویں امام جو وصیت کرنا چاہتے تھے وصیت امام نے کی. ہم ایام عزا میں ہیں, کیا واقعا ہمیں کربلا تک پہنچنے میں کسی قسم کی کوئی دقت ہے, کوئی رکاوٹ ہے؟ اے مولا رضا, آپ کتنے خوش قسمت ہے کہ آپ کا وقت آخر ہے, آپ کا بیٹا آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ کو آپ کے بیٹے کے پاس تو نہیں جانا پڑ رہا. مگر آئیے ذرا کربلا میں دیکھیے, حسین کے تین بیٹے کربلا میں موجود ہیں, ایک علی اکبر ہے, دوسرا علی اصغر ہے, تیسرا علی زین العابدین ہے, مگر تینوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کے پاس وقت آخر آئے. حسین مظلوم, اتنی زیادہ مصیبت حسین مظلوم کے اوپر ہے کہ علی اکبر ہیں تو زین سے زمین پر آتے ہیں, فریاد بلند کرتے ہیں یا بتا علی کا منی سلام, اے بابا میرا سلام قبول کیجئے. یہ علی اکبر کا وقت آخر ہے, بوڑھے باپ کو جوان کے لاشے پر جانا پڑ رہا ہے. وہ علی اصغر ہے جو ہاتھوں پر باپ کے ہے, بیٹے کا وقت آخر باپ کے ہاتھوں پر, فتقلب سبی علی یدی الامام, وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا. اور پھر سید سجاد کی کیا کیفیت ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے جا رہے ہیں تو سید سجاد امام مظلوم کے پاس نہیں آ سکتے, وہ بیمار امام, بستر سے اٹھنا مشکل ہے. امام مظلوم خود تشریف لاتے ہیں, سید سجاد کے پاس آتے ہیں, اور جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو سید سجاد پوچھتے ہیں کہ بابا حبیب ابن مظاہر کیا ہوئے؟ امام کہتے ہیں قد کوتلا بیٹا مارے گئے. کہا مسلم بن اوسجا؟ کہا قد کوتلا بیٹا مارے گئے. کہا کہ بابا اور باقی؟ کہا کہ بیٹا اتنا سمجھ لو کہ لیس فی الخیام رجل الا انت و انا, کہ اب خیموں میں مردوں میں یا تم باقی ہو یا میں باقی ہوں, اب کوئی اور باقی نہیں ہے. وصیت امام تقی جواد سے کی ہمارے آٹھویں امام نے, اور یہاں پر امام مظلوم نے وصیت کی سید سجاد کو, اور وہ کیا وصیت ہے؟ اے بیٹا سجاد, جب مدینہ واپس جانا میرے شیعوں کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ شیعتی مہما شریف تم ما ازبن فسکرونی, اے شیعو جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کر لینا. او سمے تم بے غریب او شہید فن دبونی, اور اگر کبھی یہ سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پر بعد میں ماتم کرنا, اپنے پردیسی امام پر ماتم پہلے کرنا. اور آخری وصیت لئی تکم فی یوم عاشورا جمی انتنظرونی, اے چاہنے والوں, اے میرے شیو, کاش کہ تم کربلا میں عاشور کے دن ہوتے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ کیفا استسقیل طفلن فابوہا یرحمونی, کہ کیسے میں اپنے چھ ماہ کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا, کوئی رحم کرنے کے لیے تیار نہ ہوا, میرے اصغر کو کسی نے ایک قطرہ پانی نہ پلایا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مالک ہمارے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. مالک ہماری عزاداری کو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. مالک آل محمد کے ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں، خصوصیت کے ساتھ جو زیارتوں کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ جو کربلا کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے شہدا کو سید الشہدا کے ساتھ محشور فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا. بیماروں کو صحت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کی روزی عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. فروغ عزاداری میں دامے درہم سخن قدم تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. زبان کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
رن میں تنہا جو رہ گئے ہیں حسین، نیزے آتے ہیں تیر آتے ہیں، مولا زخموں پہ زخم کھاتے ہیں. رن میں تنہا جو رہ گئے ہیں حسین، نیزے آتے ہیں تیر آتے ہیں، مولا زخموں پہ زخم کھاتے ہیں. اب نہ اکبر نہ قاسم نہ عباس ہیں، مولا اک پہ کرے حسرت و یاس ہیں. بے کسوں پر ستم کی ہوئی انتہا، بے کسوں پر ستم کی ہوئی انتہا، تھے ستم جو بھی سہ گئے ہیں حسین، نیزے آتے ہیں تیر آتے ہیں، مولا زخموں پہ زخم کھاتے ہیں. رن میں تنہا جو رہ گئے ہیں حسین، نیزے آتے ہیں تیر آتے ہیں. تیر کھا کے جو تم خلد میں جاؤ گے، دادی دادا کو تم منتظر پاؤ گے. جا کے ان کو دکھا نہ یہ زخمی گلا، جا کے ان کو دکھا نہ یہ زخمی گلا. ننے اصغر سے کہہ گئے ہیں حسین، نیزے آتے ہیں تیر آتے ہیں، مولا زخموں پہ زخم کھاتے ہیں.